درِ نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، کبھی تو قسمت کھولے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا۔ در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا۔ خلاف معشوق کچھ ہوا ہے، نہ کوئی عاشق سے کام ہوگا۔ خلاف
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صل عليه۔ تعریفیں سب اللہ تعالیٰ کے لیے، اور درود و سلام ہو رسول کریم علیہ تحیت و صلاح کی ذات پر اور ان کے آل و اصحاب پر۔ اللہ کے پاک نام سے ہم آج کی تقریب کا آغاز کر رہے ہیں۔ میں گزارش کروں گا حضرت علامہ مولانا محمد اسلم ضیائی صاحب کی خدمت میں کہ وہ آج کی اس محفل سعید کا آغاز قرآن حکیم کی تلاوت سے فرمائیں۔
باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادۃ والرحمن الرحيم، والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، والله الخالق البارئ المصور المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم.
قبل احترام ناظرین، آپ قرآن حکیم فرقان مجید کی تلاوت علامہ محمد اسلم ضیاعی صاحب کی زبان سے سماعت کر رہے تھے. اب ہم رسول کریم علیہ تحیت و ثنا کی نعت سنیں گے، لیکن میں نعت شریف پڑھنے کی گزارش کرنے سے پہلے عرض کر دوں کہ نعت شریف پڑھنا یہ صرف اسلامی ادب کا حصہ نہیں ہے، بلکہ اسلام نے جو بنیادی اصول زندگی گزارنے کے قافلہ انسانیت کو دیے ہیں ان کا حصہ ہے. نعت کا لغوی معنی تو حلیہ ہوتا ہے یا کسی کا حلیہ بیان کرنا، وہ دیکھنے میں کیسا لگتا ہے. لیکن آہستہ آہستہ یہ لفظ رسول کریم علیہ تحیت و ثنا کی ذات کے ساتھ خاص ہو گیا، اور صرف ظاہری حسن و جمال کا بیان ہی نعت کے نصاب میں نہ رہا، بلکہ رسول اللہ علیہ السلام کی سیرت کے ساتھ اور صورت کے ساتھ ظاہر اور باطن ہر لحاظ سے جتنی بھی صفات کا تعلق ہو سکتا ہے، خواہ وہ نثر میں بیان کی جائیں خواہ وہ نظم میں بیان کی جائیں، وہ نعت ہیں. دیکھا جائے تو سارا قرآن حکیم فرقان مجید رسول کریم علیہ تحیت و ثنا کی نعت ہے، اس لیے کہ قرآن حکیم فرقان مجید میں جتنے بھی مضامین بیان ہوئے ہیں ان سب کا نزول حضور کے سینے پر ہوا ہے. رحمت عالم علیہ السلام کو نکال کر کے الگ کر کے نہ قرآن سمجھا جا سکتا ہے اور نہ قرآن حکیم پر عمل کیا جا سکتا ہے، نہ دین حق اسلام کے روحانی تقاضے پورے کیے جا سکتے ہیں اور نہ معاشرتی تقاضے پورے کیے جا سکتے ہیں. اس لیے قرآن حکیم کے سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم رسول کریم علیہ السلام کی ذات کو سمجھیں، اور آپ کی ذات کو سمجھنا آپ کی سیرت کا مطالعہ کرنا اور آپ کی اداؤں کو مشعل راہ بنانا اور زندگی کا حصہ بنانا، یہ نعت ہے. اس اعتبار سے نعت صرف ادب اور علم کا حصہ نہیں رہتی، یہ عملی صورت اختیار کر جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت بیان کی، بلکہ میں کہوں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی اپنی زبان نور سے اور اپنی پاک زبان سے اپنی صفات کا اور اپنے محاسن کا اور اپنے مقام و مرتبہ کا بیان فرمایا، بخاری شریف اور مسلم شریف سے ایک حدیث کا حوالہ دینا چاہوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا فارتکم على الحوض، إني أوتيت مفاتيح خزائن الأرض. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں آگے جا رہا ہوں، حوض کوثر پر تمہارا انتظار کروں گا، یا میں تمہارا بندوبست کرنے والا ہوں آگے جا کر. پھر آپ نے فرمایا کہ مجھے زمین کے جتنے خزائن ہیں، خزانے ہیں، ان کی چابیاں دے دی گئی ہیں. رسول اللہ علیہ السلام نے مستقبل میں کیا ہوگا اس کا نقشہ بھی اپنی پیاری زبان سے کھینچا اور ارشاد فرمایا کہ مجھے تمہارے معاملے میں اس بات کا ڈر نہیں، میں لا اخشى علیکم، میں تمہارے بارے میں یہ اندیشہ نہیں رکھتا ہوں کہ ان تشرکو بادی، کہ تم میرے بعد شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے، بلکہ میرا اندیشہ یہ ہے کہ دنیا تم پر پھیل جائے گی اور تم اس میں مبتلا ہو جاؤ گے اور تم باہم ایک دوسرے کو قتل کرنے لگ جاؤ گے. غور کیجئے، یہاں مقصود تو رسول اللہ علیہ السلام کا یہ تھا کہ دنیا کی محبت کو منقطع کرے، مسلمانوں کی توجہ اللہ کے ذکر کی طرف پھیرے اور ان کا رشتہ نبوت کے ساتھ اور رسالت کے ساتھ مربوط فرما لیں. لیکن حضور علیہ السلام نے یہ باتیں ارشاد فرمانے سے پہلے اپنی نعت بیان کی کہ میں فرت ہوں حوض پر، مجھے زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں دے دی گئی ہیں. تو حضور علیہ السلام کا یہ والہانہ انداز فساد اور بلاغت تو رکھتا ہی ہے، لیکن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زبان سے بھی اپنی نعت ارشاد فرمائی ہے. پھر اس کے بعد رسول اللہ علیہ السلام کے صحابہ کم و بیش 124,000 ہوئے، زیادہ کی بھی روایت ہے، مسند امام احمد ابن حنبل میں 140,000 کا بھی عدد ہے، اس سے بھی زیادہ تعداد بیان کی گئی ہے. ظاہر ہے ان سب کی بایوگرافی محفوظ نہیں ہے، لیکن جو افکار کے ساتھ لوگ آج ادب میں محفوظ ہیں، اگر آپ ان کے خیالات، ان کی زندگی اور ان کے افکار، ان کے ادب اور ان کی تاریخ علم پڑھنے کی کوشش کریں تو آپ کو نمایاں طور پر جو چیز نظر آئے گی، اللہ کی بندگی کے نقوش تو ملیں گے لیکن رسول اللہ علیہ السلام کی نعت ملے گی، نثر میں بھی ملے گی اور نظم میں بھی ملے گی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، ان سب نے اظہار عشق کیا ہے نعت کی صورت میں. تو جہاں اپنوں نے تعریف کی تو شہادت الاعداء، رسول اللہ علیہ السلام کے دشمنوں نے بھی آپ کی خوبیوں کا اعتراف کیا. اس کے لیے میں نے یہ اصطلاح آپ کے سامنے استعمال کر دی کہ حضور کے دشمنوں کی زبان سے بھی گواہیاں اکٹھی کی جا سکتی ہیں. اگر آپ اس تاریخ کو سامنے رکھ لیں تو نعت شریف کسی ایک قوم، کسی ایک ملت اور کسی ایک طبقہ کے ساتھ تعلق رکھنے والا علمی خزینہ یا علمی خزینہ نہیں ہے، بلکہ نعت شریف آفاق کی جگمگاتی اور روشن نشانی بن کر ابری ہے. یہ روح کی غذا ہے اور یہ دلوں کی غذا ہے. انسان جس وقت نعت شریف سنتا ہے تو الفاظ کے دوش پر اس کا خیال مدینہ شریف کی طرف چلا جاتا ہے، وہ کھب جاتا ہے، تلاش کرتا ہے رسول اللہ علیہ السلام کی جمال کی باتیں، حسن کی باتیں، تو وہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو اس دنیا سے بے نیاز کر لیتا ہے اور وہ 1425 سال یا 32 سال پہلے کی دنیا میں چلا جاتا ہے. اور انسان کٹ کر اگر جانے رسالت کے تذکرے میں ڈوب جائے تو میں سمجھتا ہوں اس جیسی میٹھی نہ کوئی عبادت ہے نہ کوئی ریاضت ہے. تو آئیے وقاص کھلری صاحب سے ہم رسول کریم علیہ تحیت و ثنا کی نعت شریف سنتے ہیں.
الہان کی رم جم ہے کہیں بخشش کی گھٹا ہے, الہام کی رم جم ہے کہیں بخشش کی گھٹا ہے, دل کا یہ نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے, الہام کی رم جم ہے. اے گنبد خضرا کے مکی میری مدد کر, اے گنبد خضرا کے مکی میری مدد کر, میری مدد کر یا یہ تو بتا کون میرا تیرے سوا ہے, یا یہ تو بتا کون میرا تیرے سوا ہے, الہام کی رم جم ہے. واللیل تیرے سایہ ہے گیسو کا تراشا, واللیل تیرے سایہ ہے گیسو کا تراشا, گیسو کا تراشا, والفجر تیری نیم نگاہی کی ادا ہے, والفجر تیری نیم نگاہی کی ادا ہے, الہام کی رم جم ہے. تارے تیرے راہوار کے قدموں کے شرارے, تارے تیرے راہوار کے قدموں کے شرارے, قدموں کے شرارے گردوں تیرا دریوزا گرے آب لا پا ہے, گردوں تیرا دریوزا گرے آب لا پا ہے, الہام کی رم جم ہے. یا رات نے پہنی ہے ملاحت تیری تن پر, یارات نے پہنی ہے، ملاحت تیری تن پر، ملاحت تیری تن پر، یا دل تیرے انداز صباحت پہ گیا ہے، الہام کی رمجم ہے، بخشش تیرے ابرو کی طرف دیکھ رہی ہے، بخشش تیرے ابرو کی طرف دیکھ رہی ہے، دیکھ رہی ہے، منگتا تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے، الہام کی رمجم ہے.
وقاص کلی بڑے خوبصورت انداز میں اور میٹھی آواز میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت شریف پڑھ رہے تھے. ناظرین، ہمارے گزشتہ پروگرام کے حوالے سے ہمارے ناظرین میں سے ایک دوست نے محبت سے یہ سوال پوچھا ہے کہ آپ کی زبان سے نعت کے تقدس کے حوالے سے گفتگو سن کر خوشی ہوئی، لیکن اس بات کا افسوس ضرور ہوا ہے کہ آپ کے پہلو میں بیٹھ کر ایک نعت پڑھنے والے نے گانوں ہی کی دھن میں نعت شریف پڑھی ہے. تو اس سے ہم کیا میسج لیں؟ پہلے تو میں عرض کروں گا کہ میں تو آپ کو یہی تلقین کروں گا کہ خوش گمانی اسلام کے اچھے خزانے میں سے ایک عمدہ دولت ہے. میں نے جو کچھ آپ کی خدمت میں عرض کیا وہ اسلام کی روایات، اسلام کی تاریخ اور اسلام کے بنیادی سرچشموں کے عین مطابق تھا. باقی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، شاید مجھ سے کوتاہی ہوئی ہے کہ میں رسول اللہ علیہ السلام کی سنت کو ٹھیک طریقے سے سمجھ نہیں سکا ہوں گا، لیکن جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں وہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام اگر کسی آدمی میں عیب دیکھتے تو شخص معین کر کے تو کار کے لہجے میں اس کو آپ نہ فرماتے کہ تو نے یہ کیا ہے اور تم ایسے کر رہے ہو، تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے، ایسے نہیں کرنا چاہیے، بلکہ میں عرض کرتا چلوں کہ رسول اللہ علیہ السلام جب کسی آدمی میں دیکھتے کہ کوئی ناپسندیدہ کام ہے، اچھا کام نہیں ہے، تو غائب کے سیغوں سے حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے، آج کل کے لوگ ایسے ہو گئے ہیں، لوگ ایسے کرنے لگ گئے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو اعلیٰ کے شخص معین آپ کے پاس بیٹھا ہوتا لیکن آپ اس کو مخاطب کر کے نہ کہتے کہ تو نے یہ کیا ہے اور تو نے ایسے کیا ہے. تو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ امپلیمنٹیشن کی حکمت میں فرق ہو سکتا ہے, آپ کی سوچ میں اور میری سوچ میں یہ فرق ہو سکتا ہے کہ میں قریب ترین جو بچے ہیں ان کے بارے میں یہ رویہ رکھتا ہوں کہ ان کے دل کے نازک آبگینے ٹوٹنے نہ پائے اور انہیں اچھے مراحل سے گزار کر کے انہیں تقدس معاب دین کی مقدس قدروں کا درس دیا جائے. ویسے اگر میرے بارے میں آپ کو غلط فہمی ہو گئی ہے کہ مجھے پنجابی آتی نہیں, تو یہ غلط فہمی دور ہونی چاہیے. میں بھی اسی معاشرے کا پلا ہوا انسان ہوں, مجھے وہ سارے لہجے اور اسلوب آتے ہیں, لیکن رسول اللہ علیہ السلام کا طریقہ ہی ہمارے لیے فالوایبل ہے, وہ میں شیلے راہ ہے, ہمیں اسی سے روشنی حاصل کرنی چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر میں غلط بھی ہو جاؤں تو اس کا تھوڑا ہی مطلب ہے کہ دین کی کوئی قدر غلط ہو تو ہم غلط قدر کا پرچار کرنے لگ جائیں اور اس کو ہم ٹھیک ثابت کرنے کی کوشش کریں. سچ تو سچ ہی ہوتا ہے, حق حق ہی ہوتا ہے, خواہ کتنا ہی بڑا آدمی اس کے خلاف ہو یا خواہ کتنا ہی چھوٹا آدمی عرضہ سرائی پر اتر آئے. تو یاد رکھیے, نعت اونچی چیز ہے. جو کچھ میں نے کہا وہ ٹھیک کہا کہ فلمی گانوں کی دھنوں میں, موسیقی کی دھنوں پر رسول اللہ علیہ السلام کے مقدس نام کو اور سیرت کو ضرب دے کر یہ خواہش رکھنا کہ ہم کوئی بڑا تقدس معاب کام کر رہے ہیں تو یہ ٹھیک نہ ہوگا. رسول اللہ علیہ السلام جیسی عظیم شخصیت ہیں, ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے لہجوں کو بھی دھو لیں, ہم اپنے اسلوبوں کو بھی دھو لیں, ہم لفظوں کو بھی دھو لیں, ہم ادائیگی کے طریقوں کو بھی دھو لیں. کوشش کریں جو سب سے صاف ستھرا طریقہ ہو, ہم اس طریقے سے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت شریف پڑھیں اور سنیں. اس کے ساتھ ہی میں جناب محترم علامہ محمد اسلم ضیائی صاحب سے گزارش کروں گا کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت شریف ہم ان کی زبان سے سننا چاہیں گے. وہ عالم دین ہے, ایک عالم دین ہی بڑا بخت والا ہوتا ہے کہ جب وہ ممبر پر بیٹھ کر قال اللہ قال رسول بھی بیان کرے. تو وہ جس وقت رسول اللہ علیہ السلام کی نعت پڑھے گا تو یقیناً اس کے نعت پڑھنے کے انداز میں احتیاط بھی ہوگی اور عشق کا جذبہ بھی کار فرما ہوگا.
جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں, یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات جتنا دیا سرکار نے مجھ کو. جو ہے میری جان و ایمان, کیا میں ان کی نظر کروں؟ جو ہے میری جانو ایمان, کیا میں ان کی نظر کروں؟ پاس میرے اشکوں کے علاوہ پاس میرے اشکوں کے علاوہ اور کوئی سوغات نہیں، پاس میرے اشکوں کے علاوہ اور کوئی سوغات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ تو بھی وہیں پر جا جس در پر سب کی بگڑی بنتی ہے، تو بھی وہیں پر جا جس در پر سب کی بگڑی بنتی ہے، ایک تیری تقدیر بنانا، ایک تیری تقدیر بنانا، ان کے لیے کچھ بات نہیں، ایک تیری تقدیر بنانا، ان کے لیے کچھ بات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ غور تو کر سرکار کی تجھ پر کتنی خاص عنایت ہے، غور تو کر سرکار کی تجھ پر کتنی خاص عنایت ہے، کوثر تو ہے ان کا ثنا خواں، کوثر تو ہے ان کا ثنا خواں، یہ معمولی بات نہیں جتنا دیا سرکار نے مجھ کو، اتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں.
ناظرین، میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ ہمارے ساتھ یہ جو علامہ محمد اسلم ضیائی صاحب نے مہربانی فرمائی اور چند منٹ کے لیے تشریف لائے، آپ ایک عالم دین ہیں، اسلام آباد میں معروف محاضر ہیں، خطیب ہیں، دار العلوم میں پڑھاتے ہیں، بہترین مدرس ہیں، لیکن ہم لوگ جو راہ دین میں صحرا نوردی کرتے ہیں، میں عرض کروں گا جماعت اہل سنت کے حوالے سے، یہ میرے عمد و شمر کا رہنے والے ساتھی ہیں اور جماعت کا ترانہ پڑھنے میں ان کی خاص دلچسپی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ایک خاص انداز بھی عطا کیا ہے. بعض ماضی کی یادیں اتنی میٹھی ہوتی ہیں کہ انسان جہاں بیٹھے ان کا تذکرہ کیے بغیر رہ نہیں سکتا. خصوصاً آپ جانتے ہیں کہ بوڑھا آدمی ہو تو بڑھاپے کی یہ کمزوری ہوتی ہے یا بڑھاپے کی نفسیات کہ جوانی کے زمانے میں دوست زیادہ بنتے ہیں، اس لیے انسان دوستوں کی پرواہ نہیں کرتا، وہ ہر روز ایک کو رخصت کرتا ہے، ایک نیا دوست بنا لیتا ہے. بڑھاپے میں نئے دوست بننے بند ہو جاتے ہیں اور انسان کی زندگی قدرے محدود ہو کر رہ جاتی ہے. تو ایک بوڑھا شخص پھر پرانی یادوں کی انگیٹھی گرم کیے رکھتا ہے اور ماضی کے ماہ و سال میں اور دقیقوں لمحوں لحظوں میں جو لوگ اس کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ رہے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ریستورانوں میں اور ہوٹلوں میں کھانا کھایا ہوتا ہے، ان کے ساتھ سفر کیے ہوتے ہیں، لیکن وہ چپکے سے اللہ سے جا ملتے ہیں تو ان کی یادیں بہت تنگ کرتی ہیں اور انسان جلوتوں میں بھی خلوتی ہو جاتا ہے. تو علامہ محمد اسلم ضیائی صاحب کو میں نے دیکھا تو یہ جو ترانہ پڑھتے ہیں وہ ترانہ ذہن میں گونجنے لگ گیا اور دل کے تاروں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا نغمہ چھڑنے لگ گیا. کچھ عزم، کچھ آرزوئیں، کچھ جذبے، کچھ خیالات، کچھ نیتیں دماغ کے افق پر گھومنے لگ گئیں. مجھے ایک نام یاد آیا، وہ نام ہے راجہ مال افسر صاحب. یہ ہمارے راول پنڈی کا ایک نام ہے، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں. میں عرض کروں کہ جب میں یہاں پنڈی میں آیا تو راول پنڈی کے اندر وہ بنیادی چند لوگ جن کی وجہ سے میں کہہ سکتا ہوں کہ میں راول پنڈی میں دین مبین کا پرچم پکڑنے کے قابل ہوا. بہت سے لوگ ہیں، ظاہر میں سب کا حوالہ نہیں دے سکتا، لیکن ایک تو میں بہت متاثر ہوں یوسف جدون صاحب سے، وہ ایک نام ہے، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، شاید 95 سال سے بھی زیادہ عمر ان نے پائی. وہ صرف ایک جوڑا کپڑوں کا رکھتے تھے، وہی دھو کر استعمال کر لیتے. اللہ تعالی نے ان کو بڑی نعمتوں سے نوازا تھا، تو ان کا جنازہ بھی میں نے خود ہی پڑھایا، نماز جنازہ. لیکن مسجد المینار میں اپنی دینی خدمات کو جب بھی یاد کرتا ہوں، خدمت انسانیت کے رنگوں میں ڈوبی ہوئی ان کی آواز مجھے سنائی دینے لگتی ہے. اللہ ان کو غریب کی رحمت فرمائے. تو جو راجہ مال افسر صاحب تھے وہ شاعر نہیں تھے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعت خوانی کرتے تھے، اور جس انداز میں ڈوب کر وہ نعت پڑھتے رسول اللہ علیہ السلام کی، کم کم لوگوں کو اسلوب میسر آیا ہوگا. سن 88 میں الیکشن لڑ بیٹھا، قومی جذبہ نظام مصطفیٰ کریم کا تھا. بعد میں تو اسد دولانی صاحب نے، جنرل صاحب نے جو انکشافات کیے وہ آج ہر کے ومے جاننے لگ گیا ہے. امتیاز نے، بریگیڈیئر امتیاز نے جو کچھ کہا وہ بھی سب کے سامنے آ گیا ہے کہ آئی ایس آئی کے کرتوتوں میں سے یہ ایک سیاہ کرتوت تھا کہ انہوں نے اسلامی جمہوری اتحاد کی تخلیق کی تھی اور کروڑوں روپیہ انہوں نے سیاست دانوں میں بانٹا تھا، اور ایک الکا 39 کا الیکشن ریزلٹ بھی انہوں نے تبدیل کیا تھا، اور مجھ فقیر کے راستے انہوں نے روکے تھے، تو شاید نہیں، یقیناً میں خوش قسمت آدمی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے قرآن حکیم کی سنت لی، لیکن میں یہ افسوس نہیں رکھتا کہ میں پارلیمنٹ تک پہنچ نہیں سکا، لیکن یہ افسوس ضرور رکھتا ہوں کہ میرے وطن اور میرے ملک کے اندر جو لوگ بیک بون کی حیثیت رکھتے ہیں وہ کرپٹڈ ہیں، نالائق ہیں، اور آج ان کے ہاتھوں پاکستان ویران نظر آ رہا ہے. ایک جنرل لیول کا آدمی انکشاف کرے کہ ہم نے یہ کرتوت کیے تھے. خیر، مجھے راجہ محل افسر سے یہ باتیں یاد آئیں. تو اس زمانے میں راجہ محل افسر نے یہ ترانہ تخلیق کیا تھا، شاعر نہیں تھے، ایک جذبہ تھا ان کا. تو وہ مجھے کہنے لگے کہ میں شاعر نہیں ہوں، تو چونکہ نصف شاعر ہونے کا اعزاز تو میں بھی رکھتا ہوں کہ علم العروض سے آگاہی ہے، درس نظامی کے طلبہ کو پڑھانے کا اعزاز رکھتا ہوں، لیکن میرے حضرت صاحب نے پابندی عائد کی تھی کہ تم شاعری نہیں کر سکتے. میں نے شاعری نہیں کی. اب بھی کوئی شعر آ جائے تو میں توڑ پھوڑ کر مقدم کو مؤخر کر دیتا ہوں، مؤخر کو مقدم کر دیتا ہوں، تاکہ میرا حضرت صاحب کے ساتھ اپنے لنک روحانی ٹھیک رہے. تو میرے ماموں جو بڑے معروف شاعر، اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ انہیں کی وجہ سے سید عبد الحمید ادم جو شاعر ہیں، معروف شاعر تھے، 22 سے زیادہ دیوان انہوں نے لکھے، وہ میرے استاد بنتے ہیں. میں نے ان سے اصلاح لی، اور تو سید معصوم شاگرد عزیز، راجہ مال افسر اور اس فقیر نے یہ ترانہ مل جل کر لکھا، اور میں کہتا یہ ہوں کہ اس کا اصل خالق راجہ مال افسر ہی ہے، اس لیے کہ اس میں جان اس نے پیدا کی، اور نہ صرف راول پنڈی بلکہ اب تو دنیا ساری میں یہ ترانہ پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، لاکھوں لوگ اس سے گرمی حاصل کرتے ہیں. تو میں نے اس کی تاریخ آپ کو بتا دی کہ یہ ترانہ لکھا کیسے گیا، پڑھا کیسے گیا. تو آج راجہ مال افسر صاحب ہمارے ساتھ نہیں ہیں، تو علامہ اسلم ضیاءی صاحب آپ تشریف فرما ہے، ہمارے ناظرین کو سنائے وہ ترانہ جس کے عقب میں میں نے ایک پوری تاریخ سنائی ان کو. جناب ضیاءی صاحب،
یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، نبی کا جھنڈا لے کر نکلو، دنیا پر چھا جاؤ. نبی کا جھنڈا، امن کا جھنڈا، ہر گھر پر لہراؤ، پکارو یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ. عاشق ہیں جو پاک نبی کے، ان کو لے کر ساتھ چلو. عاشق ہیں جو پاک نبی کے، ان کو لے کر ساتھ چلو. کملی والے کے مت والو، ہاتھوں میں ڈالے ہاتھ چلو. حب نبی کے ہر دل میں، حب نبی کے ہر دل میں، تم جا کر دیپ جلاؤ. نبی کا جھنڈا امن کا جھنڈا ہر گھر پر لہراؤ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. دشمنی ہے جو دین نبی کے ان کو مار کے دور کرو سنم قد عزم و فرقوں کے سارے چکنا چور کرو تعلیمات مصطفی کے نور کو یارو پھیلاؤ نبی کا جھنڈا امن کا جھنڈا ہر گھر پر لہراؤ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. ابن علی نے کربلا میں تم کو یہ پیغام دیا یاد رکھو کملی والے نے تم کو پاک نظام دیا. ابن علی نے کربلا میں تم کو یہ پیغام دیا یاد رکھو کملی والے نے تم کو پاک نظام دیا. توڑ دو تاغوتی قوت کو ظلم کے ایواں ڈاؤ نبی کا جھنڈا امن کا جھنڈا ہر گھر پر لہراؤ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. کڑی شریف کے مرد حق نے بات یاروں سمجھائی ہر مشکل دی کنجی یارو ہتھ ولیاں دے آئی. رہبری اپنا امام بھی اپنا سالے مرد بناؤ نبی کا جھنڈا امن کا جھنڈا ہر گھر پر لہراؤ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ.
ناظرین آپ نے ترانہ سنا. ترانہ دراصل مسلم نوجوانوں کے لیے ایک پیغام ہے، غیرت کے ساتھ جینے کا، حمیت کے ساتھ زندہ رہنے کا، اپنے سرمائے اور اپنے خزانے کی حفاظت کرنے کا، اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی بندگی کے نشانات قائم کرنے کا، رسول کریم علیہ السلام کی ذات سے عشق اور محبت کے انمٹ نقوش مرتسم کرنے کا. دنیا اگر صحرا ہے تو اس صحرا کو چمن بنایا جا سکتا ہے، اگر دنیا ویرانہ ہے تو اس کو گلزار بنایا جا سکتا ہے، اگر یہ دنیا آج کانٹوں بری ہے تو اس کو گلوں اور پھولوں کی تقدیر دی جا سکتی ہے. اس کی شرط یہ ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. ناظرین اسلام آباد سے عنایت اللہ صاحب نے ایک سوال پوچھا ہے فرماتے ہیں کہ کسی عیسائی یا کسی کافر ہندو یہودی اگر مسجد کے لیے کوئی پنکھا ڈونیٹ کرے یا گھڑی ڈونیٹ کرے تو وہ لے جا سکتی ہے یا نہیں لے جا سکتی، اور اگر آپ اس سوال کا جواب دیں تو اس کی بھی وضاحت کر دیں کہ بعض اوقات وہ چندہ دینا چاہتے ہیں تو ان کا چندہ لیا جا سکتا ہے یا چندہ نہیں لیا جا سکتا. نایت اللہ صاحب آپ کی مہربانی، آپ کا شکریہ کہ آپ نے ایک دینی مسئلہ کو سمجھنے کے لیے رجوع کیا. آپ کے سوال کا جواب تھوڑی سی تفصیل رکھتا ہے. ہم صحیح جواب پانے کے لیے رجوع کریں گے قرآن حکیم فرقان مجید کی طرف. قرآن حکیم فرقان مجید میں سورہ توبہ کی آیت کریمہ نمبر 17 ہے اور آیت کریمہ نمبر 18. پہلے میں تلاوت کرتا ہوں، پڑھتا ہوں، پھر اس کے بعد ترجمہ کروں گا تو آپ قرآن حکیم کی اسلوب اور انداز ہی سے بہت کچھ پالیں گے، سمجھ لیں گے، پھر انشاءاللہ اس کی وضاحت بھی میں کروں گا. اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المهتدین. قرآن حکیم فرقان مجید میں سے سورہ توبہ کی ان دو آیتوں کا تفسیری ترجمہ اور پیغام ملاحظہ ہو. مشرکین کے لیے یہ حق نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں، ان کی تعمیر کریں. شاہدین علی انفسہم بالکفر، ذرا حال ہے کہ وہ اپنے خلاف اپنے کفر کی گواہیاں قائم کرنے والے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال نابود اور اکارت ہو گئے، اور یہ لوگ آگ میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ کی مسجدوں کو آباد وہ کرے یا ان کی تعمیر وہ کرے جو ایمان لایا اللہ پر اور یوم آخرت پر، اور اس نے نماز قائم کی اور زکات ادا کی، اور وہ نہ ڈرا اللہ کے سوا کسی سے. قریب ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو راہ یاب ہوں گے، ہدایت پانے والے ہوں گے، ہدایت تک رسائی حاصل کرنے والے ہوں گے. محترم، یہ جو دو آیتیں ہیں سورہ توبہ کی، یہ نزول کے اعتبار سے اس دور کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں جس دور میں رسول اللہ علیہ السلام نے مشرکین سے تمام معاہدے فسخ کر دیے، توڑ دیے، اور یہ اسلام کے غلبے کا مقدمہ تھا، تمہید تھی. مشرکین آج کے دن مایوس ہو گئے، ان سے معاہدے مسلمانوں نے توڑ دیے. لا محالہ، جب مشرکین کا مسجد حرام میں داخلہ بند کر دیا گیا تو ذہن میں ایک کٹک سی پیدا ہوئی، اگر پیدا نہ بھی ہوئی تو یہ الجھن پیدا ہو سکتی تھی کہ سوچا جائے کہ بغیر اسلام کی تخصیص کے بے شمار قبائل جس وقت موسم میں یا موسم کے سوا تجارت کی غرض سے اس عظیم شاہراہ سے گزرتے تو مکہ کی حیثیت اس تجارتی شاہراہ پر دل کی تھی، اور بے شمار معاشی فوائد وابستہ تھے ان لوگوں کے آنے جانے سے. اسلام نے اتنا کڑا فیصلہ کیا، اتنا سخت فیصلہ کیا، تو لا محالہ ذہن میں یہ بات آنے لگی کہ ان کے آنے جانے سے تو بڑی رونق تھی مشرکین سے، ان کے مادی فوائد سے تو اسلام کی تحریک کو مضبوط کیا جا سکتا تھا. تو یہ پابندیاں اور یہ معاہدوں کا توڑنا اور فتح کرنا شمان عدالت، ہاں یہ قرآن حکیم کا انداز ہے، اسلوب ہے. قرآن مجید نے صرف ورد وظیفوں کا مذہب نہیں دیا، قرآن مجید نے اس آسمان کے نیچے ایک غیرت مند قوم کھڑی کی اور اس کی ذات سے اقدار کا ایک خزانہ معنون کیا. اور ظاہر ہے ان اسلام کی تربیتی ضرورتوں کو قرآن حکیم زیادہ دیر تک ٹالریٹ نہیں کر سکتا تھا. تو ان دو آیتوں میں مساجد کی تعمیر کے لیے، حرم کی تعمیر کے لیے ایک بنیادی فارمولا دے دیا گیا کہ کون لوگ ہیں جو یہ حق رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو اور اللہ کے گھروں کو آباد کریں اور تعمیر کریں. ان دو آیتوں میں اس سوال کا جواب اچھی طرح موجود. پانچ بنیادی طور پر شرطیں ہیں جو تعمیر مساجد کے لیے، عمران مساجد کے لیے قرآن حکیم نے ضروری قرار دی. ان میں اللہ تعالی کی ذات پر ایمان اور یوم آخرت پر ایمان. دراصل اللہ پر ایمان اور یوم آخرت پر ایمان یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ ایک چیز لکھ کے ڈیش 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 آخر میں یوم آخرت لکھ دیں. معنی یہ کہ اسلام جتنے عقائد کے تسلیم کرنے کا درس دیتا ہے، دعوت دیتا ہے، وہ سب تسلیم کر لیے جائیں. اور دوسرا کہا کہ وہ نماز قائم کرنے والے ہوں، پاکیزہ مزاج لوگ تعمیر مساجد کریں، زکوٰۃ دیں، ان کے اندر قربانی کا جذبہ ہو. اور جو ضروری ایک بات، بہت ہی ضروری بات اللہ تعالی نے ارشاد فرمائی، وہ لم یخشى الا اللہ ہے کہ وہ اللہ کے سوا کسی سے ڈرنے والے نہ ہوں، اللہ کے سوا کسی سے ڈرنے والے نہ ہوں. کہیں متاثر ہو کر کے کسی مذہب سے اسلام کا جو نظام العقائد ہے اور اسلام کا جو نظام الاعمال ہے کہیں اس کو درم برم نہ کر دیں. تو ناظرین اور سامعین فارمولہ تو یہی ہے, مسئلہ تو یہی ہے. دراصل اسلام پسند نہیں کرتا تھا کہ مسلمان کسی کی ٹانگوں پر چلے. اسلام نے جو زور دیا اس بات پر کہ مسلمان اپنے قدموں پر چلے. اگر یہ بات ہم نے دور اول سے قائم رکھی ہوتی تو آج جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ نہ ہوتا. آج جناب قرآن مجید کی ان آیات نے تو یہ بتایا ہی. میں فقہا کا انداز فکر آپ کے سامنے لاؤں گا. علامہ جساس رازی نے لکھا, علامہ فخر الدین رازی نے بھی لکھا, ملا جیون نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا, شامی وغیرہ نے بھی یہ بات لکھی کہ ذمی وہ ہوتا ہے جو اسلامی ریاست میں رہنے والا غیر مسلم ہو, اگر اپنی کسی پراپرٹی کے بارے میں وصیت کر کے مرے, وہ دنیا سے جائے اور کہے کہ یہ میری پراپرٹی مسجد کو دے دینا, تو لا یہ ہے کہ اس کی وصیت معتبر نہیں ہوگی. اس کے جو پچھلے رشتہ دار ہیں وہ مسجد کے لیے اس کا وقف کیا ہوا مکان وارثوں کو دے دیا جائے گا, اور اس سے بھی مسجد تعمیر نہیں کی جائے گی. علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی درد مندی سے یہاں اظہار کیا کہ یہ جو احسان گلے میں پڑتا ہے غیر مسلموں کا, نان مسلمز کا, اس سے تو آپ کا سب کچھ برم برم ہو جائے گا. البتہ یہ کہا گیا کہ میرے خیال میں اس جزیے سے اگر کوئی گنجائش کسی نے نکالی ہے تو میں کچھ اس پر تبصرہ نہیں کر سکتا کہ اگر کوئی نان مسلم کوئی چیز کسی مسلمان کو ہدیہ کر دیتا ہے تو من حیث شخص وہ ہدیہ قبول کر سکتا ہے, اور ایک دفعہ قبول کر کے وہ آگے اپنی طرف سے وہ مسجد کو وہ وقف کرنا چاہے تو اس پر کوئی قدغن نہیں ہے, ایسا کیا جا سکتا ہے. تو اسلامی غیرت کا تقاضا تو یہی ہے کہ مسلمان اپنے مال کے ساتھ تعمیر مساجد کریں. ویسے خوشتبی کرتے ہوئے میں کہوں گا, اس کو خوشتبی سمجھا جائے کہ 5 کروڑ کی مسجد تو بنا لی تو 2000 کا پنکھا لینے کی کیا ضرورت ہے کہ کسی عیسائی سے لے لیا جائے یا کسی کافر سے جو وہ ایک گھڑیال جو ہے وہ آپ لے لیں. تو جو غیرت مند مسلمان 2-4 کروڑ روپیہ لگا سکتے ہیں وہ 2000 کی گھڑی بھی وہ لگا سکتے ہیں. البتہ یہاں میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ فقہا نے تقسیم کی ہے کہ دار الاسلام, دار الحرب, دار المسلمین, دار الکفر, مسلمانوں کی سلطنتیں ہیں. کچھ ریاستیں ایسی ہیں کہ جو مسلمانوں کی ریاستیں نہیں ہیں اور وہاں مسلمان زندگی گزار رہے ہیں, تو وہاں ان لوگوں کے رہنے کی صورتحال بھی کچھ اور ہے, ان کے مسئلوں کی نوعیت بھی کچھ اور ہے, اور ان کے لیے سوالوں کے جواب کی نوعیت بھی کچھ اور ہوگی. مثلاً میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ بعض ممالک ایسے ہیں کہ چرچوں کے اندر اتوار والے دن ان میں سروس کی جاتی ہے اور جمعے والے دن وہ کرائے پر مسلمانوں کو دے دیتے ہیں اور وہاں جمعہ ادا کیا جاتا ہے، چرچ کے اندر جمعہ ادا کیا جاتا ہے، بعض ممالک ایسے ہیں وہاں نماز پڑھنے کی اجازت ہی نہیں ہے، عبادت گاہ بنائی نہیں جا سکتی، بعض جگہ عبادت گاہ بنائی جاتی ہے لیکن اس کے لیے پیسہ جو ہے وہ گورنمنٹ سے یا ان کے بینکوں سے لیا جاتا ہے. ہنڈریڈز قسم کی صورتیں جنم لیتی ہیں، لیکن جو ہمارے فقہا نے لکھا وہ الٹیمیٹ ہے. اللہ کرے کہ مسلمان اسی پر قائم ہو جائیں کہ وہ پاک مال سے پاک مسجدیں بنائے جس میں پاک اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا جائے اور پاک رسول کی پاکیزہ تعلیمات لوگوں کے سامنے رکھی جائیں. لیکن جو صورتیں میں نے بتائی ہیں، بعض اوقات اس سے بھی زیادہ گمبھیر صورتیں دنیا میں جاری ساری ہیں، تو میرے خیال میں جو دار الکفر ہیں وہاں کے مسلمانوں کے لیے جو ہمارے فقہا نے الٹیمیٹ مسائل بتائے ہیں ان کو انفورس نہ کیا جائے. وہاں کے جو علماء اور مفتی اور جورسپروڈنٹس ہیں وہ اپنے ملک میں رہتے ہوئے وہ اسلام کی تعلیمات کو بھی سمجھتے ہیں اور اس ملک میں کس حد تک ہم اپنے قاعدے کلیہ کی روشنی میں جی سکتے ہیں وہ اس کو بھی سمجھتے ہیں. میرے خیال میں جو پالیسی وہ وضع کریں گے، جو فتویٰ وہ وضع کریں گے، وہی اس علاقے کے لیے معتبر ہوگا. لیکن جنرلی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ مسلمانوں کو ان کی غیرت تاریخ اور ان کے قرآن اور ان کی سنت کا ریکارڈ یہی ہے کہ اپنے ہی مال سے اپنی مسجدیں وہ تعمیر کریں. ناظرین، ہم وقاص کلری سے گزارش کریں گے کہ رسول اللہ علیہ السلام کے ایک نعت شریف اور سنا دیں.
ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہے، ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہے، اب در بدری ہے نہ غریب الوطنی ہے، اب در بدری ہے نہ غریب الوطنی ہے، ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہے، ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہے، اب در بدری ہے نہ غریب الوطنی ہے، اب در بدری ہے نہ غریب الوطنی ہے، وہ شمع حرم جیس مدینہ ہے منور، وہ شمع حرم جیس مدینہ ہے منور، کعبے کی قسم رونق کعبہ بھی وہی ہے، کعبے کی قسم رونق کعبہ بھی وہی ہے، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو، وہ میں حرم جس مدینہ ہے منور، کعبے کی قسم رون کے کعبہ بھی وہی ہے، کعبے کی قسم رون کے کعبہ بھی وہی ہے، اب در بدری ہے نا غریب وطنی ہے، اس شہر میں بک جاتے ہیں خود آ کے خریدار، اس شہر میں بک جاتے ہیں خود آ کے خریدار، یہ مصر کا بازار نہیں شہر نبی ہے، یہ مصر کا بازار نہیں شہر نبی ہے، بے دام ہی بک جائے بازار نبی میں، کہ ایسے سودے میں خسارہ کچھ نہیں، اس شہر میں بک جاتے ہیں خود آ کے خریدار، یہ مصر کا بازار نہیں شہر نبی ہے، اب در بدری ہے نہ غریب الوطنی ہے۔
ناظرین، آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضور نذرانہ عقیدت سماعت فرمایا۔ سوال کرتے ہیں ڈاکٹر رحیم اللہ، ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ مجھ سے ملاقات کر چکے ہیں، جب کھٹمنڈو سے نیپال سے ڈاکٹر رضوان صاحب میرے پاس تشریف لائے تھے تو اس قافلے میں یہ بھی تھے، تو سوال ان کا یہ ہے کہ یہ تخنیق کیا چیز ہوتی ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ اس کی وضاحت کی جائے کہ یہ بچے کے منہ میں بالکل گڑتی کے ٹائم کوئی چیز ڈالنا، انگلی مارنا، کیا اس سے انفیکشن نہیں ہوتی؟ تو آپ اس کی جو ان کا خیال یہ ہے کہ شرعی حیثیت اس کی رسول اللہ علیہ السلام کی سنت کی روشنی میں واضح کی جائے۔ ڈاکٹر رحیم اللہ، آپ کی مہربانی، بڑے عرصے بعد آپ نے یاد فرمایا، آپ تو کافی عرصہ ہوا غائب ہو گئے، پھر ملاقات نہ ہوئی، لیکن ڈاکٹر رضوان میرے رابطے میں ہیں، انہوں نے اس عاجز مسکین کی بیعت کی اور ماشاءاللہ آپ نیپال جا کر کے بھی وہ ہر دوسرے مہینے وہ مجھے ضرور ٹیلی فون کرتے ہیں. وہ ساتھی جو ان کی وجہ سے میرے سلسلے میں وابستہ ہوئے وہ میرا سرمایہ ہے, مجھے ان سے پیار ہے. لیکن الحمدللہ آپ بھی رابطے میں آ گئے, تو میں عرض کروں گا کہ یہ تحنیک ہوتی ہے کہ جس وقت بچے پیدا ہوتے ہیں رسول اللہ علیہ السلام کے دور میں, تو ان بچوں کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجور کا جو نرم گودا ہوتا ہے وہ لیتے, لے کر کے اپنی مبارک انگلی پر رکھتے, اور اپنی مبارک انگلی پر رکھ کر کے وہ تالو پر لگاتے بچے کی, اور لگانے کے بعد پھر اس کو پورے منہ میں گھما دیتے. پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا بھی دیتے اس بچے کو, اور ماں باپ کی خواہش ہوتی کہ نام بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی رکھیں, پھر آپ نام بھی رکھتے تھے. تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالی نے بچہ دیا تو میں رسول اللہ علیہ السلام کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا, تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بچے کی تحنیک بھی فرمائی, یعنی وہ کھجور انگلی کے ساتھ لگا کر اس کے منہ میں پھیری, اور دعا بھی دی میرے بچے کو برکت کی. تو پھر ساتھ حضور علیہ السلام جو بھی چھوٹا بچہ ہوتا اس کو یہ دعا دیتے, اللہ کرے یہ جوانی کو پہنچے. دلچسپ بات یہ ہے کہ حضور نے کبھی کسی کو یہ دعا نہ دی کہ اللہ کرے تیرا بچہ بڈھا ہو. اب لمبی عمر کے لیے یہ استہارہ ہو سکتا ہے, لیکن رحمت عالم علیہ السلام دعا جب بھی دیتے جوانی کو ہی پہنچنے کی دعا دیتے. ظاہر ہے ہم لوگ تو جوانی کو روک کر جوانی رکھ نہیں سکتے, لیکن رحمت عالم تو چاہے تو ماں کا کلیجہ چیر جائے, چاہے تو سورج کو لگام ڈال لیں. تو جن کو رحمت عالم علیہ السلام نے جوان ہونے کی دعا دی اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کو صحت مند رہنے کی اور طاقت کے ساتھ رہنے کی دعا رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمائی. تو حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں دعائیں دے کے رسول اللہ علیہ السلام نے میرے بچے کا نام ابراہیم رکھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تحنیک رسول اللہ علیہ السلام خود فرماتے, بعد میں امت مسلمہ کا شعار ہو گیا کہ کچھ صالح لوگ, نیک آدمی, بہت متقی انسان ہو تو اس کی بارگاہ میں بچے کو پیش کرنا اور تحنیک کرانا یہ رسول اللہ علیہ السلام کی سننا ہے. رہ گیا بھائی میرے آپ ڈاکٹرز کی انفیکشن کا معاملہ. تو انفیکشن تو بری چیز ہے, انفیکشن نہیں ہونی چاہیے, لیکن یاد رکھیے کہ انفیکشن ہوتی ہے دا. دوا جو آپ ڈاکٹر اس نتیجے پر پہنچ جائے کہ یہ میری مریض کے لیے دوا ہے, میڈیسن ہے, تو میڈیسن انفیکشن نہیں ہوا کرتی. تو حضور کا جو لعاب تھا وہ انفیکشن نہیں تھی, وہ تو نسخہ شفا تھا بچوں کے لیے. تو سوچ کا انداز. باقی آپ سے خوشتبی کر لوں, ڈاکٹر رحیم اللہ صاحب, آپ ہر روز بلا ناغا اپنے پیشنٹس کو تلقین کرتے ہیں کہ برش کیا کریں دانتوں پر. تو انفیکشن تو برش کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے, لیکن آپ کہتے ہیں دانت صاف کریں, تو مانا یہ ہے کہ انفیکشن دور کر لیں پھر برش استعمال کر لیں, تو پھر کیا حرج ہے؟ تو تخلیق کا مطلب تھوڑا ہی ہے کہ ہاتھ دھوئے بغیر جو ہے وہ منہ میں انگلیاں پھیرنے لگ جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اوائڈ کریں وہ چیزیں جن سے انفیکشن پیدا ہو سکتی ہے. صالحین نیک لوگ پارسا لوگ جو درود شریف پڑھتے رہتے ہیں 5,000 دفعہ 10,000 دفعہ اللہ کا نام لیتے رہتے ہیں تو بچے ان کے منہ میں برکت آ جاتی ہے ڈاکٹر صاحب. اور کوئی بھی برکت نہ ہو تو حضور کی سنت کی برکت تو اپنی جگہ مسلمہ ہے. آپ ترقی کریں لیکن رسول اللہ علیہ السلام نے جو حفظان صحت کے اصول دیے ہیں ان سے ضرور آپ استفادہ کریں. ناظرین سوال کا جواب تو ہو گیا. اب آپ کہیں گے کہ ایک آدمی نیک آدمی ہم نے اپنے ساتھ بٹھائے رکھا, یہ لمحہ شفیق صاحب ہیں تو ان کی نہ کوئی بات سنائی آپ کو نہ ہم نے ان سے کوئی بات سنی, تو صرف اتنا عرض کر دوں کہ ماشاءاللہ یہ بڑا صالح بچہ ہے. یہ محفل نعت کراتے تھے اپنے علاقے میں, شاید آپ بھی کراتے ہیں, تو نعت محفل نعت شریف ماشاءاللہ دیکھنے سننے والی ہوتی ہے, ہزاروں لوگ اس میں شریک ہوتے ہیں. تو اپنی محفل نعت میں ایک مرتبہ مجھے بلا بیٹھے, پھر میرے بعد کی محفل نعت میں حافظ نور محمد صاحب میرے خلیفہ بھی ہیں, شاگرد بھی ہیں, عزیز بھی ہیں, مجھ سے اچھے ہیں, تو انہیں بلا لیا تو انہیں تلقین کی گئی کہ صرف نعت ہی نہ پڑھا سنیں, علم کی طرف آئیں. تو یہ بالغ ہونے کی عمر میں انہوں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا دینی علم حاصل کرنے کے لیے. ایک سفر کے دوران پھر میں جا رہا تھا, ککمنگ کا علاقہ ہے ککمنگ, وہاں میلاد کانفرنس تھی, تو راستے میں ٹھنڈی ہانی کی ٹھنڈی چوٹی پر بیٹھ کر ان کو اسباق میں نے شروع کرائے. الحمدللہ 2.5 سال ہوئے استقامت سے یہ علوم دینی پڑھ رہے ہیں, تو آپ ان کے لیے دعا کریں, میں بھی دعا کرتا ہوں, اور خاص کر کے ان اپنی قوم کے نوجوانوں کے لیے دعا کریں کہ وہ فکر تلاش کرنے کے لیے اور منزل تلاش کرنے کے لیے وہ نفسوں کے بھٹکے ہوئے آہو کو وہ مدینہ کی طرف لے چلیں. اگر اس قسم کا ماحول ہم پیدا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یقیناً کامیابیاں ہمارے قدم چوم سکتی ہیں. آج کا وقت نشست کا ختم ہوا جاتا ہے, دعا کریں. اللہم صل وسلم علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی علیہ. اے اللہ کریم, میں تیرا عاجز مسکین بندہ ہوں, دنیا بھر سے جتنے بہن بھائی میرے ساتھ شریک محفل رہے, میری ٹوٹی پوٹی باتیں سنی, خزف فریضے وہ موتی سمجھ کے چنتے رہے, اے میرے مولا اے کریم اللہ ان کی جھولیوں کو خالی نہ رکھنا, اپنی رحمت کے خزانے اپنے کرم کے خزانے انہیں بھی عطا فرما, مجھے بھی عطا فرما, ان کے ماں باپ میرے ماں باپ اور میرے ساتھ جو شریک ہیں ان کے ماں باپ, یا اللہ سب کی مغفرت فرما دے جو دنیا سے اٹھ کے ہیں. اللہ دنیا میں رہنے والوں کو دنیا میں بھی حسن عطا فرما اور آخرت میں بھی حسن عطا فرما, بیماروں کو شفا عطا فرما دے, مضطرب لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے, آفات و بلیات سے بچا. وہ بچیاں جو میرے ساتھ شریک دعا ہے, میرے مولا انہیں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی اور ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کا حسن عطا فرما دے. اللہ کریم اللہ کریم, تو دنیا میں بھی ہمارا کارساز، قبر میں بھی کارساز، آخرت میں بھی کارساز. اے اللہ، صراط مستقیم پر چلا، اپنے نیک بندوں کی راہ چلا، نیک لوگوں کی راہ چلا، جو بٹکے ہوئے گمراہ ہیں ان کی راہوں اور سوچوں سے ہم کو محفوظ رکھ. اللہم آمین. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقی والی والی.
نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی نام سے گھر میں میرے رحمت ہوگی. اک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، اک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، رنجو غم میں بھی اسی نام سے راحت ہوگی. انہیں مخلص